حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنة الدائم ولا اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. درود بھیجتے محمد و آل محمد. جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، موضوع جو ہے گفتگو کا اسلام میں ذاکر یا ذاکرہ کی خصوصیات. موضوع تو انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اسلام میں کیا خصوصیات ہیں، لیکن میں شاید تھوڑا سا اس کو وسیع کر رہا ہوں کہ بالآخر عمومی طور پر، چاہے اسلامی نقطۂ نگاہ سے یا عوامی نقطۂ نگاہ سے، ایک ذاکر کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے. ویسے تو میرا خیال یہ ہے ذاتی طور پر کہ اس موضوع پر اتنا بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ لوگ سب یہاں بیٹھی ہیں نا، سن رہی ہیں، وہ کیا توقع رکھتی ہیں کہ میں کیسا بولوں، کیا بولوں، مجھے کیسا ہونا چاہیے. کچھ تو توقعات ہوں گی آپ کی، وہی خصوصیات ہیں، انہی کا خیال رکھیں. جب آپ خود بولنے لگیں تو انہی چیزوں کا خیال رکھیں کہ جو آپ لوگوں کی توقع ہے کہ بھائی ایک بولنے والا، ایک ریسائٹر. مثلا ایک مثال دوں گا اپنی بات کو سمجھانے کے لیے، آخر میں پھر اسی نقطے پہ آؤں گا، اس کو ذہن میں رکھے. یہ بات جو میں ابتدا میں کر رہا ہوں، یہ انتہا میں پھر آئے گی. ساری جب خصوصیات آ جائیں گی، اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا میں تطبیق کے طور پر. مطلب فرض کریں ابھی آپ بیٹھی ہیں، آپ کو پتہ کہ یہ ذاکری کورس کے حوالے سے کلاسز ہو رہی ہیں، تو آپ کی توقع ہوگی کہ اسی حوالے سے کوئی باتیں کی جائیں. اب میں یہاں پر احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، نم دنم، کوئی اخلاقیات مثلا فرض کریں، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا اور اس قسم کی باتیں لے کر بیٹھ جاؤں، آپ ڈیڑھ گھنٹے بعد آپ کیا کہیں گی؟ ڈیڑھ گھنٹہ ضائع ہو گیا، ہمیں جس لیے بلایا تھا وہ تو بولے ہی نہیں کچھ آگا، موضوع پہ تو کوئی بات ہی نہیں کی انہوں نے. بس آپ کی توقع یہ ہے کہ مناسبت سے بات ہونی چاہیے، درست؟ یہی جب آپ خود بیٹھیں کرسی پر تو لحاظ رکھیں کہ موضوع موقع کی مناسبت سے ہو. یہ پوائنٹس میں آئیں گے. میں نے کہا نا کہ یہ آخر میں پھر تطبیقی طور پر یہ بات واپس لے کر آؤں گا، یہ پوائنٹس میں پھر آئے گی بھی الگ سے. اب مثلا فرض کریں کسی نے آپ کو اشعال ثواب کی، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، مجلس کے بلایا، آپ نے فلسفہ لے کر بیٹھ گئے اور دوسری ادھر ادھر کی کہانیاں لے کر بیٹھ گئے، نہ باپ کا ذکر، نہ باپ جس شعبے سے متعلق تھا. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ باپ مثلا کوئی عالم تھا تو آپ نے کوئی علم و علماء کی فضیلت بیان کر دی، باپ مثلا ڈاکٹر تھا تو آپ نے کوئی طب و طبابت کی فضیلت بیان کر دی روایات کی روشنی میں. کچھ بھی نہیں، نہ اس کے شعبے کے حساب سے، نہ اس کی ذات کے اعتبار سے، نہ اس کے سٹیٹس کے حساب سے، آپ نے بالکل ایک نئی الگ سے کہانیاں شروع کر دیں. تو یہ آپ جس طرح آپ کو توقع نہیں ہے ایک ریسائٹر سے کہ وہ بغیر موضوع کے ادھر ادھر کی کہانیاں سنائے، تو جب آپ کہانیاں سنانے بیٹھیں تو آپ بھی اس بات کا خیال رکھیں ادھر ادھر کی کہانیاں نہ سنائیں، موضوع کے مربوط کہانیاں سنائیں. آپ کی توقع یہ ہے کہ ریسائٹر ذرا آرام آرام سے بات کریں، ایسا نہ ہو کہ کوئی پیچھے لگا ہوا اس کے، درست؟ آرام آرام سے اس انداز سے بات کریں کہ سامنے والے کی سمجھ میں آئے. خوب تب آپ بات کرنے بیٹھیں تو اس بات کا لحاظ رکھیں کہ جب ڈلیور کریں تو اس انداز سے ڈلیور کریں کہ سامنے والے کی سمجھ میں آئے. اب فرض کریں میں یہاں پر بڑی گہری قسم کی علمی بحث شروع کر دوں، اصطلاحات علمی شروع کر دوں، تو آپ ڈیڑھ گھنٹے بعد کہیں گے بہت باؤنسر مارے آپ نے، ساری اوپر سے گزر گئی. خوب یہ بات آپ بھی خیال رکھیں کہ جب آپ بولنے بیٹھے تو باؤنسر نہ ماریں آپ. ایسی باتیں نہ کریں کہ جو اوپر، یعنی بالآخر جو آپ کی توقعات ہیں ایک ریسائٹر سے جس کے سامنے آپ بیٹھی ہوئی ہوں، جب الٹی کہانی ہو جائے کہ آپ ریسائٹر بن جائیں اور سامنے دوسرے لوگ سن رہے ہوں، تو انہی چیزوں کا بس خیال رکھیں جو آپ کی توقعات تھیں، تو آپ بہترین ریسائٹر بن جائیں گے۔ ہماری مشکل یہی ہوتی ہے کہ ہماری توقعات کچھ اور ہوتی ہیں، جب ہم خود اس مرحلے پر آتے ہیں تو کسی اور لائن پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو ہماری توقعات اور ہمارے عمل میں میچنگ نہیں ہو پاتی ہے، جس کی وجہ سے بالآخر گڑبڑیں ہو جاتی ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ تو اب ہم اب موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو خصوصیات ہیں، یعنی اگر سوچنے بیٹھیں آپ اور نکالنے بیٹھے تو شاید 50 خصوصیات آپ بنا لیں۔ چھوٹی چھوٹی چیز کو آپ خصوصیت بنا سکتے ہیں کہ بھائی اس چیز کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اس چیز کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اس چیز کا بھی خیال رکھ۔ میں ابھی ساری باتیں 1.5 گھنٹے کے اندر ساری باتیں تو نہیں آ سکتی ہیں، تو جو فریم لے کر آیا ہوں میں اپنے حساب سے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ منحصر نہیں ہے انہی کے اندر، ممکن ہے کوئی اور اچھی چیز آپ کے ذہن میں آ جائے، آپ خود ایڈ کر لیجیے گا اس کے اندر کہ بھائی یہ خصوصیت بھی ہونی چاہیے۔ کیونکہ جتنا مجھے موقع ملا دیکھنے کا، کمپائل کرنے کا، اس حساب سے میں نے اس کو دیکھا اور کمپائل کیا، اور جہاں تک میں اس کو اب ان میں سے بھی جو ڈلیور ہو سکے۔ کچھ خصوصیات وہ ہیں کہ ایک مبلغ کے لیے، ایک مبین کے لیے جو لوگوں کے درمیان بیان کرنا چاہتا ہے کچھ، قرآن میں بیان ہوئی ہیں قرآنی خصوصیات۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ آیت نمبر 25 سے ظاہراً 27 تک یا 28 تک، 25 اینڈ آن ورڈز، تین ٹکڑے شاید میرا خیال ہے، 25 سے 27 سمجھ لیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیات اس موقع کی ہیں کہ جب پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کی ذمہ داری لگائی کہ جاؤ فرعون کو اور جا کے ڈراؤ اور اس کو دین کا پیغام پہنچاؤ، لأنه طغى، اس لیے کہ اس نے طغیان کیا ہے اور بغاوت کی ہے، درست؟ اب حضرت موسیٰ جانا چاہتے ہیں فرعون کے پاس کیا کرنے، دین کا پیغام دینے، تبلیغ کرنے، یہی کام آپ کا بھی ہے، ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے، تبلیغ دین، بیان دین، بیان احکام، بیان معارف اسلام، وہی آپ نے بھی کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ اس سے پہلے کہ فرعون کے پاس جائیں اور جا کے اس کو بیان کریں، حضرت موسیٰ خدا سے دعا کر رہے ہیں۔ ایک نقطہ تو ہم یہاں پہ یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ جب بھی آپ ممبر پہ جانے بیٹھنے جائیں، پہلے خدا کی بارگاہ میں خدا سے دعا کریں، اہل بیت سے توسل کریں۔ بعض بزرگان کی مجھے یاد ہے اچھی طرح، شیخ جواد تبریزی صاحب کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مرحوم، خدا رحمت کرے، ہم جب ان کے درس میں جایا کرتے تھے، ان کی حالانکہ وہ ہوئی والی بات ہے درس خارج دیا کرتے تھے، وہ مجلس تو نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود درس تھا، اس کے باوجود وہ جب بھی درس کے لیے حاضر ہوتے تھے پہلے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد اوپر جایا کرتے تھے۔ یہی روش ہمیں بھی اپنانی چاہیے، پہلے حضرت موسیٰ بھی یہی سکھا رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ کو حکم دیا، حضرت موسیٰ نے آستینیں چڑھائیں اور نکل کھڑے ہوئے اور پہنچ گئے دربار میں اس کے، فرعون کے، ایسا نہیں کیا، بلکہ پہلے خدا سے دعا کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہترین دعا ہے، یہی دعا آپ بھی خدا سے مانگیں جب بھی ممبر پہ جانے بیٹھیں۔ خود اسی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 2-3 کوالٹیز موجود ہیں۔ رب اشرح لی صدری، پہلی خصوصیت قرآن کے مطابق ایک مبلغ کی شرح صدر ہے، پہلی خصوصیت ایک مبلغ کی شرح صدر ہے۔ اگر میں بہت آسان اس شرح صدر کی وضاحت کرنا چاہوں تو ہماری اردو زبان میں آپ کہتے ہیں یار اس کا ظرف بہت بڑا ہے۔ کسی کو مثلاً فرض کریں آپ دیکھتے ہیں کہ یار لوگ اس کو پریشان بھی کر رہے ہیں، لوگ اس کو باتیں بھی کر رہے ہیں، لوگ اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، مگر وہ بڑے تحمل سے ہر چیز کو برداشت کرتا ہے اور ان کی باتوں کو سنتا ہے، غصہ ہونے کی بجائے، ناراض ہونے کی بجائے ان کو جواب دیتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں ایسے آدمی کے بارے میں؟ بہت ظرف والا آدمی، اعلیٰ ظرف ہے، ظرف بہت بڑا ہے اس کا، دل بہت بڑا ہے اس کا، یہی مفہوم ہے شرح صدر کا۔ شرح صدر ایسا نہیں ہے کہ مثلا شرح صدر یعنی سینے کو کھولنا، آپ کہیں پہلے جو سینہ تھا وہ 24 انچ کا تھا، اب وہ سینہ جو ہے شرح صدر کے بعد 48 انچ کا ہو گیا، سینہ بڑا ہو گیا، ایسا تو نہیں ہے۔ وہ آپ کا جو ڈھانچہ ہے وہ تو نہیں رہے گا، منتہ آپ کی ظرفیت بڑھ جاتی ہے، آپ کے اندر ضبط، تحمل، یہ بڑھ جاتا ہے آپ کا۔ کیونکہ جب آپ نکلتے ہیں تو اس تبلیغ کے کام میں، اس بیان دین کے کام میں، بالآخر ناملائمات سے انسان کا سامنا ہوتا ہے، طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا فن خان سمجھ رہے ہوتے ہیں، کسی کو کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، وہ جب آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ کو جب کچھ کسی کھاتے میں لاتے ہی نہیں ہیں، جب آپ کی اہمیت کے قائل ہی نہیں ہیں، جب آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اپنے آپ کو آپ سے بہتر سمجھتے ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا بڑے ادب و احترام سے بات چیت کریں گے آپ سے؟ بعض اوقات بات بھی جاہلانہ انداز میں کرتے ہیں۔ لیکن اذا خاطبهم الجاہلون، یہ ایک عام مومن کی علامت ہے کہ قالوا سلاما، جب مومن خطاب کرتا ہے اس سے، اور جب جاہل اس سے مخاطب ہوتا ہے اور جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو وہ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتا۔ تو ایک عام مومن کے اندر اتنا سیاہ صدر ہونا چاہیے، یہ شرح صدر ہونا چاہیے، تو ایک مبلغ کا تو کتنا ہونا چاہیے حوصلہ، کتنی وسعت قلبی اس کو چاہیے۔ لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ لوگ، یعنی مشرکین، اس کو ایک نیگیٹو وے میں پیش کیا کرتے تھے رسول کے بارے میں، کہ یار اس کو جو جا کے بولے سب کی سن لیتا ہے۔ اور تعبیر جو قرآن کی ہے رسول کے بارے میں مشرکین کی، وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہوا اذن، یہ کان کی طرح ہے۔ کان کا کام کیا ہوتا ہے؟ سننا۔ کان صرف سنتا ہے، کوئی رد عمل کان سے وجود میں نہیں آتا، گالی بھی سن لے گا اور میٹھی بات بھی سن لے گا، نہ میٹھی بات پر کوئی پازیٹیو رد عمل دے گا، نہ گالی سن کر کوئی نیگیٹو رد عمل دے گا، کان کا کام ہی نہیں ہے رد عمل دینا۔ وہ کہتے تھے رسول اس کان کی طرح ہے، کچھ اچھا بولے تو بھی سن لیتا ہے، کوئی برا بولے تو بھی سن لیتا ہے، بالآخر کوئی، یعنی سب کی سنتا ہے۔ خدا نے کہا کہ یہ ہوا اذن و خیر، یہ تمہارے لیے اچھا کان ہے، اذن و خیر، یعنی یہ اس کی کوئی بری خصوصیت نہیں ہے، یہ اس کے عہدے کا تقاضا یہ ہے کہ اتنی ظرفیت اس میں ہونی چاہیے کہ وہ ہر کسی کی سنے۔ صحیح ہے، سنتا ہر کسی کی ہے، لیکن بالآخر ایسا تھوڑی کہ مانتا بھی ہر کسی کی ہے۔ تو یہ ایک اہم خصوصیت ہے جو ایک مبلغ کے اندر ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری خصوصیات میں سب سے امپورٹنٹ خصوصیت یہ ہے، شرح صدر، وسعت قلبی، ظرفیت، جس طرح سے بھی آپ اس کو تعبیر کریں، ایک ہی مفہوم و معنی ہے ان باتوں کا۔ تو اس قسم کا مبلغ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ، ابوی والی بات ہے، آپ کی بھی توقع ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی فضول سوال بھی کر لیں تو سامنے والا، مثلا جو ریسائٹر ہے یا جو ٹیچر ہے آپ کا، وہ آپ کو ڈانٹے نہیں آگے سے۔ اگر کبھی ڈانٹتے تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ چار آدمیوں میں اگر ڈانٹ پڑ جائے تو انسان کو فیل ہوتا ہے یار انہوں نے تو بےزتی کر دی، انہوں نے تو کوئی لحاظ ہی نہیں کیا، کوئی کسی چیز کا خیال ہی نہیں رکھا۔ یعنی اس ریسائٹر کا بھی ایک امپیکٹ آٹومیٹکلی غلط امپیکٹ لوگوں کے اوپر پڑتا ہے، یعنی آپ نہ خود کبھی ضرورت کریں گی، کبھی کوئی آپ کی سہیلی آپ کی اڑوس پڑوس میں بیٹھی ہوئی کرے، میں پوچھتی ہوں، آپ اس کو بھی ڈرائیں گی کہ یار یہ ڈانٹ دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ریسائٹر کے اندر کمال تحمل ہونا چاہیے، کمال تحمل، جو آپ کو پیغمبر اور ائمہ کی سیرت میں ملے گا، کہ کمال تحمل کے ساتھ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے۔ یہ پہلی چیز، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، خدا سے دوسری دعا جو مانگی جا رہی ہو یہ کہ جو کام تو نے میرے حوالے کیا ہے اس کو میرے لیے آسان بنا دے, آسانی سے میں اس بات کو ڈلیور کر سکوں, آسانی سے اس بات کو پیش کر سکوں, یعنی خوف نہ ہو میرے دل میں کسی کا بھی. جب آپ لوگوں کو دین سکھا رہی ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ فلانی کیا سوچے گا, فلانا کیا کہے گا, وہ آئندہ بلائے گا, آئندہ نہیں, یہ ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے اپنا کام انجام دیں. آپ کی ایک ذمہ داری ہے, دیکھیں ممبر کوئی گھر کی عام کرسی نہیں ہے, چاہے اس گھر کی عام کرسی کو ہی ممبر کی جگہ پہ رکھا جائے, لیکن جب وہ بے عنوان ممبر رکھی جاتی ہے تو اس کے اپنے تقاضے ہیں. اس وقت آپ کے مطلوب اور آپ کی مورد نظر خدا اور آئمہ کی ہستیاں ہونی چاہیے, ان کی خوشنودی مطلوب ہونی چاہیے, نہ لوگوں کی اور عوام کی. تو میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے. وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی. اب یہ وحل العقدتم من لسانی کے اندر ایک, کیونکہ حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں نا یہاں پر, تو اس میں تھوڑی سی تفسیری بحثیں ہیں. بعض کا کہنا یہ ہے, علامہ طباطبائی نے المیزان میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے, اب مجھے یہ ذہن میں نہیں کہ خود بھی قائل ہیں یا نہیں, لیکن ایک قول کے طور پر انہوں نے پیش کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ وآلہ السلام, وہ بچپن میں ایک مرتبہ انہوں نے فرعون کی گود میں بیٹھے تھے تو اس کی داڑھی کھینچ لی. بچے جس طرح ہوتے ہیں, بالآخر ماؤں کو تو تجربہ ہے, کبھی بال کھینچ لیتے ہیں بچے, اس نے ان کی داڑھی کھینچ لی. اب جب داڑھی کھینچی وہ بادشاہ وقت ہے, اور فرعون جیسا بادشاہ انا ربکم العلیٰ, خدائی کا دعویٰ کرنے والا, خدا کی داڑھی ایک بچہ کھینچ لے, اس کو بہت برا لگا. تو اس نے مارنا چاہا انہیں, تو حضرت آسیہ نے کہا وہ بچہ ہے, کم عقل ہے, اس کو تھوڑی پتہ کہ یہ کام کرنے کا یا نہیں کرنے کا, اس کو تو انگارے اور موتی میں بھی فرق نہیں معلوم. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے ابھی آزمائش کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کے سامنے دو پلیٹیں رکھی گئیں, ایک میں انگارے ایک میں موتی. اب جو المیزان میں نقل ہوا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ موتیوں کی طرف جانا چاہتے تھے, مگر جبرائیل امین رکاوٹ بنے اور ان کا ہاتھ انگاروں کی طرف بڑھا, اور انہوں نے ایک انگارہ اپنے منہ میں رکھ لیا. اب یہ اس وقت سے ان کی زبان میں, بالآخر جلی ہوگی نا, طبیعی تو یہی ہے, جلی ہوگی زبان, تو وہ ان کی زبان میں لکنت تھی. اب کچھ یہ کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, نبی اور امام کے بارے میں ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ نبی اور امام کوئی بھی ایسی بیماری میں یا ایسی خصوصیت میں مبتلا نہیں ہو سکتا کہ جو لوگوں کے درمیان اس کا مذاق بنے یا لوگوں کے درمیان اس سے نفرت پیدا ہو جائے, لہذا لکنت نہیں تھی. حال اب لکنت تھی یا نہیں تھی, حضرت موسیٰ, کیونکہ میں نے کہا نا کہ یہی دعا حضرت رسول خدا نے بھی مانگی ہے خدا سے, تو یہ تو طے شدہ امر ہے کہ رسول خدا کی زبان میں تو کوئی لکنت نہیں تھی. تو اب ضروری نہیں ہے کہ لکنت ہی ہو, اور اسی کی طرف اشارہ اور ہو بھی سکتا ہے, لیکن بہرحال حضرت موسیٰ اگلی صفت جو بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ زبان کی جو گرے ہیں وہ کھل جائیں. اب گریں اگر لکنت ہے تو مراد شاید وہی ہو کہ میں اپنی بات کو روانی سے اور آسانی سے بیان کر سکوں, اور اگر لکنت نہ ہو دوسرے نظریے کے مطابق تو مراد یہ ہے شاید کہ یہ جو بعض اوقات بیان اتنا سنگین ہوتا ہے, اتنا وزنی ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کو, جسے میں نے کہا نا ماؤسر مار کے اٹھ کر آ گئے, اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے کیا کہا بھائی, تو یہ بھی ممکن ہے مراد ہو دوسرے قول کی بنا پر. خلاصہ میرے بیان کو ایسا بنا دے, میری زبان کو ایسا رواں کر دے کہ یفقہ قولی, لوگ میری باتوں کو سمجھ سکیں. یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. آپ نے ڈیڑھ گھنٹہ بول دیا, اب میں ڈیڑھ گھنٹہ بولنے کے بعد چلا جاؤں, آپ لوگ کہیں کچھ سمجھ میں تو کچھ آیا ہی نہیں, کوئی لکنت نہیں زبان میں, کوئی اٹک نہیں رہا ہوں, روانی سے ساری چیزیں آپ تک منتقل کر دیں مگر آپ کی سمجھ میں نہیں کچھ آیا. بلاخر کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ, ہوتا نا بعض اوقات آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں آپ کہتے ہیں سمجھ نہیں آئے کہ مولانا صاحب کہنا کیا چاہ رہے تھے, ان کا اصل درد دل کیا تھا. گھنٹہ بھر سن کے تو آ گئے ہم, لیکن ہوا کیا پتہ ہی نہیں چلا, کیا ڈلیور کرنا چاہ رہے تھے, موضوع کیا تھا ان کا, کیا سمجھانا چاہ رہے تھے, بلاخر کچھ پتہ نہیں چلا. تو آخر میں حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو زبان کی گرہیں بھی کھول دے, اور دوسرا بیان ایسا ہو میرا کہ جب میں اس سے جا کے بات چیت کروں تو یفقہ قولی, وہ میری بات بھی سمجھ سکے. تو یہ تین چار خصوصیات ایک اچھے ریسائٹر میں بھی ہونی چاہیے, شرح صدر ہونا چاہیے, خدا سے یہ دعا کریں کہ آسان ہو آپ کا یہ کام, آپ کی زبان کی جو گرہیں ہیں وہ کھل جائیں, اور آپ کی بات اتنی ایسی ہو کہ بہت واضح اور کلیئرلی آپ سامنے والے کو ڈلیور کر سکیں. یہ سورہ طہٰ کی چند آیتوں کی روشنی میں. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, بہت مشہور و معروف روایت ہے, ظاہراً ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ نحنو معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم. ہم انبیاء کے گروہ کو حکم دیا گیا ہے, نحنو معاشر الانبیاء, ہم انبیاء کے گروہ کو امرنا حکم دیا گیا ہے کہ ان نکلم الناس, کہ ہم لوگوں سے بات کریں, علی قدر عقولہم, ان کی عقلوں کے مطابق. آپ بعض اوقات عوام سے بات کر رہے ہیں, آپ بعض اوقات انٹلیکچوئل سے بات کر رہے ہیں, بعض اوقات آپ مثلا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہیں, بعض اوقات آپ تھکے ہوئے مزدوروں سے بات کر رہے ہیں, بعض اوقات آپ پڑھے لکھے لوگوں سے بات کر رہے ہیں, بعض اوقات آپ دیہاتیوں سے بات کر رہے ہیں. آپ نے اپنا معیار بس ایک ہی رکھا ہوا ہے, یہ گڑبڑ ہے, یہ گڑبڑ ہے. اس لیے کہ آپ کا جو معیار آپ نے ایک ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک رہے ہیں, یہ غلط ہے. اس لیے کہ آپ کی یہ بات ممکن ہے, ایک پڑھا لکھا تو سمجھ لے لیکن ایک دیہاتی نہ سمجھے, ممکن ہے آپ کی یہ بات مثلا فرض کریں عام عوام نہ سمجھے, خاص لوگ ہوں, خاص افراد ہوں وہ سمجھ لیں. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ لوگوں کا عقلی مینٹل لیول, عقلی لیول کیا ہے, کس لیول کے لوگ ہیں, بچوں کے ساتھ بڑوں والی باتیں نہیں ہو سکتی, بڑوں کے ساتھ بچوں والا کھیل تماشا نہیں ہو سکتا. اب بعض اوقات ہمارے معاشرے میں تو ہوتا ہے نا, مثلا بچوں کی مجلس ہے, مثلا کسی اسکول میں آپ کو ذاکرہ کے عنوان سے مثلا فرض کریں امام سجاد کے شہادت کی مجلس ہے, اب آپ کو بلا لیا, اب آپ نے جو یاد کی ہوئی ہے بس وہی پڑھ دیا آپ نے بھی. اب وہ بچے مثلا فرض کریں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کوئی چھٹی کلاس کی بچی ہے, کوئی ساتویں کلاس کی ہے, مثلا اس لیول کے فرض کریں ففتھ سے لے کے میٹرک تک کی بچی ہیں, یا ففتھ سے لے کے ایٹ تک کی بچی ہیں. اب آپ ان کی جو ذہنی سطح ہے اس کو بھی تو مد نظر رکھیں, آپ ان کو مد نظر رکھے بغیر جو یاد کر کے آئی ہوئی ہیں یا پہلے سے جو یاد کی ہوئی ہے وہی آ کے اس کو بھی سنا دیا آپ نے, کبھی بھی بچوں کا دل نہیں لگے گا اس مجلس میں, انٹرسٹ برقرار نہیں ہوگا ان بچوں کا. یا مثلا آپ بڑوں کے درمیان بچوں والی باتیں لے کے بیٹھ گئے آپ, تو بچوں بڑوں کا انٹرسٹ برقرار نہیں رہے گا, وہ کہیں گے کیا سنا رہی ہے ہمیں, بچہ سمجھا ہوا اس نے. خلاصہ لوگوں کا جو مینٹل لیول ہے, لوگوں کا جو ذہنی سطح ہے, کلم الناس علی قدر عقولہم, ان کی عقلوں کے مطابق ان سے بات کرو, ان کی عقلوں کے مطابق ان سے بات کرو. یہ چار چیزیں ہو گئیں, پانچویں چیز, پانچ چیزیں ہو گئیں. چھٹی چیز یہ کہ بعض روایتوں میں وضاحت کی ہے, ایک روایت آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے, مولا فرماتے ہیں رحم اللہ امرأً, یا بعض میں عبدن ہے, کہ احیا امرانا, خدا رحم کرے اس شخص پر. اچھا یہ شخص کہا ہے تو شخص سے مراد یہاں پہ مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں, جب شخص کی بات آتی ہے تو شخص مردوں کے لیے صرف استعمال نہیں ہوتا روایتوں کی زبان میں, تو یہاں پر مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. رحم اللہ امرأً, خدا رحم کرے, اگرچہ کہ لفظ امرأ اس کے مقابل میں امرأۃن استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر مراد دونوں ہیں. خدا رحم کرے اس شخص پر کہ احیا امرنا, جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. راوی نے سوال کیا کیف یحیی امرکم, آپ کے امر کو کوئی کیسے زندہ کر سکتا ہے. یہاں پر جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مولا نے یہ نہیں کہا کہ ان یتعلم الناس, لوگوں کو سکھا کر, بلکہ کہا کہ پہلے ان یعلم
फिर यतअल्लम, पहले सीखे और फिर सिखाए। हमारे मेंबरों की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमारे मर्द हो या ख्वातीन हो, पढ़े बगैर ही मेंबरों पे चढ़ जाते हैं। आप पहले किसी हौजे से पढ़े। मुझे याद पड़ता है किसी ने नकल किया था कि एक काफ़िला, इत्तफाक से अंचोली का ही कोई काफिला था, वो गया इराक ज़ियारतों के लिए, आगा सिस्तानी की मुलाकात के लिए पहुँचे। उनमें कोई ज़ाकिर था, आगा सिस्तानी को बताया कि ये ज़ाकिर हैं और ज़िक्र करते हैं और मेंबर पे जाते हैं। उन्होंने बड़ी उसकी सराहा, तशवीक की, जिसको कहते हैं आफरीन कहा, बिलाखिर उसको थपकी शपकी मारी। तो उन्होंने पूछा कि किस मदरसे में आप पढ़े हो? वो किसी भी मदरसे में नहीं पढ़े। तो वो सारी जो थपकी थी वो उल्टी हो गई। ये नहीं होना चाहिए। आप बिलाखिर अगर पढ़ना चाहती हैं, देखें शौक है, ठीक है शौक है, तो शौक को मतलब फर्ज करें, मुझे शौक है मैं अपने मुल्क का दिफा करूं, मैं अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करूं। अब मैं एक चाकू लेकर या एक कोई टूटी फूटी पिस्तौल लेकर चला जाऊं तो कौन मुझे वहां खड़ा रहने देगा? क्योंकि भाई शौक है ना, तो शौक पूरा करने का एक तरीका है। वो तरीका है कि पहले जाएं फौज में भर्ती हों, उनके रगड़े खाएं, दुरुस्त ट्रेनिंग हासिल करें, और फिर जब आप उस लेवल तक पहुँच जाएँ कि इस काबिल हो जाएँ कि आप सरहदों की हिफाजत कर सकते हैं, तो फिर आपकी पोस्टिंग वो खुद करेंगे यहाँ पर। फिर आपको आना नहीं पड़ेगा, वो खुद भेजेंगे आपको। तो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है ना, एक प्रोसीजर होता है हर चीज़ का। दीन हमारा इतना मजलूम है कि कोई प्रोसीजर ही नहीं है। मैं एक दफ़ा शायद दुबई शारजा में था या मस्कत, पता नहीं, बिलाखिर कहीं बाहर खलीजी ममालिक में कहीं गया हुआ था। किसी ने मुझे बताया कि फलां साहिबा हैं, वो प्रोफेसर थी यूनिवर्सिटी से और अब फारिग हो गए, तो उन्होंने तफसील लिखनी शुरू कर दी है। तो इन्ना लिल्ला नहीं होगा इस दीन का। वो कुरान, खुदा कहते हैं कुरान इतना बाअजमत और इतनी बाअजमत किताब है कि लो अनजलना हाजल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह। इतना यानी इतनी वजनी किताब है। वजनी अपनी मानवियत के एतबार से, अपनी हकीकत के एतबार से। वैसे आपने यार तो बच्चा भी उठा लेता कुरान, कौन सा वजन है इसके अंदर? ये इसके ज़ाहरी वजन की बात नहीं हो रही, इसकी हकीकी वजन की बात हो रही है। इतना वजनी है कि अगर ये पहाड़ों पर नाजिल हो तो तुम पहाड़ों को देखो कि मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह, खौफ खुदा से वो बिखर जाए। इतना, इतनी वजनी किताब, इतनी मानवी किताब, और हमारे हर बंदा उसकी तफसीर लिए बैठा है। भैया खुदा ने उसके लिए खास मुफस्सिर करार दिए हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम को, जिनको मासूम बनाया है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, कि फकत यही हैं जो कुरान की हकीकत को समझ सकते हैं। यहाँ पे हर दूसरा आदमी पढ़ा हो ना पढ़ा हो, जिसको इतनी सी फुर्सत मिलती है उसको शौक चढ़ता है। और कमाल यह है कि हम लोग बगैर प्रोसीजर के उस शौक को पूरा करने के चक्कर में होते हैं। ये काम ना करें आप लोग। मौला कहते हैं हमारे अमर को एहिया करो। ये मजलिसें, ये दरसी महफिलें, ये सब एहिया अमर का मिसदाक हैं। हमारे अमर का एहिया करो, खुदा तुम पर रहम करेगा। मुनता, अब आप कहें यार मौला ने कहा है खुदा तुम पर रहम करेगा, एहिया अमर करो, चलो जी एक किताब उठाई और कल से मजलिसें पढ़ना शुरू कर दी। इस तरह नहीं होता। आप अगर वाकई खिदमत दीन करना चाहते हैं, हकीकी मानों में खिदमत दीन करना चाहते हैं, तो किसी मदरसे को ज्वाइन करें जो आपको अच्छे तरीके से दीन सिखाए। पहले ये अन यतअल्लम, अन युअल्लम, फिर यतअल्लम है। पहले खुद सीखे फिर सिखाए। हमेशा याद रखें सिखाने का और बताने का मरहला बाद का है सीखने और के मरहले के, यानी दोनों के अंदर तरतीब है। दोनों लेवल में भी नहीं है कि आप कहें कि साथ साथ सीखते रहो और साथ साथ सिखाते भी रहो। उसूली तौर पे ये भी गलत है। दोनों के अंदर तरतीब है। पहले सीखो, पहले इस उस लेवल तक पहुंचो कि तुम इस काबिल हो जाओ कि तुम दीन के खिदमत गुजार बन सको। वाइल्ला होता ही है। मैं जब कुंभ में था, एक आयतुल्ला थे, आयतुल्ला खुदा रहमत करे इंतकाल हो गया, आयतुल्ला हरम पना ही, मुझे जो याद पड़ता है, एक दफ़ा हम लोग बैठे हुए थे, कहते हैं कि आपके पाकिस्तान का एक बंदा है मेरे पास, पहले शायद यहाँ पे तालिबे, देखें नाकिस علم کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ نے درمیان میں چھوڑ دیا یہ سمجھ کے کہ بھئی ہم بہت بڑے فن خان تو بن ہی گئے ہیں تو چلو جی اب کام شروع کر دو. کہتے ہیں وہ ایک کتاب لے کر آیا میرے پاس, اور وہ تائید کے لیے نہیں ہوتا ہے, تقریر شروع میں لکھی جاتی ہے تائید نامہ کہ جی میں نے یہ کتاب پڑھی ہے اور ماشاء اللہ بڑی اچھی کتاب ہے اور یہ وہ. وہ آغا کے پاس لے کے گیا, کتاب کا موضوع کیا تھا؟ امامت ابو طالب علیہ السلام. وہ حضرت ابو طالب کی لوگوں کو ایمان میں شک ہے, یہ وہ امامت ثابت کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے ناقص علم کا نتیجہ, آپ کو خود پتہ ہی نہیں کہ آپ ہیں کس وادی میں, کیا کرنا ہے, کیا ثابت کرنا ہے, کیا ثابت کرنے جا رہے ہیں. لہذا پہلے علم حاصل کریں, پہلے سیکھیں, پھر یہ ممبر رسول ہے. آپ جس ممبر پہ جا کر بیٹھنا چاہ رہے ہیں وہ گویا آپ رسول کی جگہ پہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں. تو صحیح ہے, رسول جتنا علم تو کوئی حاصل نہیں کر سکتا, رسول جتنی معلومات تو کسی کے پاس نہیں ہو سکتی, لیکن بالآخر کچھ تو ہو, کچھ ڈھنگ سے سیکھیں تو صحیح. پہلے آپ کسی مدرسے کو جوائن کریں, آپ علمی مدرسے کو, مدرسہ علمیہ, اور پہلے علم حاصل کریں, اور اس علم حاصل کرنے کے بعد پھر ممبر پر بیٹھنے کی جرأت کریں. اس سے پہلے یہ جرأت آپ میں نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ بات آپ سمجھیے گا, میں دیکھ رہا ہوں بعض چہرے بگڑتے ہوئے بنتے ہوئے کہ یہ تو ہم ذاکر بابا بننے آئے تھے, یہ تو بالآخر کام ہی الٹا ہو گیا. لیکن بالآخر میرے کو جو موضوع دیا ہے میں تو مجبور ہوں نا, مجھے تو یہ باتیں کرنی ہیں, موضوع ہی ایسا ہے. اب دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں اس قسم کی باتوں کے, دو رد عمل ہو سکتے ہیں, دو افیکٹس ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ آپ بددل ہو جائیں کہ یار چھوڑو اگلی کلاس میں آپ سب غائب, آغا نے تو کمر ہی توڑ دی, انہوں نے تو ہمت ہی ہماری توڑ دی, تو چھوڑ دو, واجب بیٹھنے نہیں ہے تو پھر کیوں بیٹھ کے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ لگائیں ہم. ایک رد عمل یہ ہو سکتا ہے. ایک رد عمل جو ہونا چاہیے اصولی طور پہ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ عزم کریں کہ ٹھیک ہے ان کلاسوں کو ہم چلائیں گے, ان کلاسوں کے بعد ہم کسی مدرسے میں داخلہ لیں گے, اور ہم طریقے سے, وہی والی بات ہے, اگر فوجی بننا ہے تو فوجی بننے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ چاقو پکڑیں اور ایک پسٹل ٹیٹی خریدیں مارکیٹ سے اور چلی جائیں فوج کے اندر. کوئی بھی آپ کو فوجی صفوف میں کوئی بھی آپ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایک چھوٹا سا جو سپاہی ہوگا نا وہ بھی آپ کو باہر نکال دے گا, چلو بھائی یہاں سے یہ تمہاری جگہ نہیں ہے, درست؟ اس لیے کہ آپ پراپر چینل سے گئی نہیں ہیں, آپ نے پراپر پروسیجر اپنایا ہی نہیں ہے. اگر واقعی شوق ہے تو شوق کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ پراپر چینل کی طرف جائیں, نہ یہ کہ آپ کہیں کہ چھوڑو یار یہ تو آگا نے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دل ہی توڑ دیا. دل نہ توڑیں, دل کو مضبوط کریں, اور دل کو اس بات پر راضی کریں کہ مجھے اگر واقعی خدمت بھی دین کرنی ہے اور مجھے واقعی ممبر پر بیٹھنا ہے تو حق کے ممبر مجھے ادا کرنا ہوگا, اور اس کے لیے مجھے بہرحال ایک دینی مدرسے میں داخلہ لینا ہوگا. یہ اس کا آسان حل ہے. پہلے والا حل وہ حل نہیں ہے, اس کا وہ تو راہ فرار ہے. حل اس کا یہ ہے کہ آپ یہ ارادہ کریں کہ اب ہم اس کو پراپر طریقے سے سیکھیں گے. بھائی کرنا ہے نا, ایک شوق ہے نا, کرنا ہے یہ کام, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. واقعی ہمارے پاس اچھی ذاکرات کی کمی ہے جو واقعی دیندار بھی ہوں, ابھی خصوصیات اور اگر آ گئیں تو دیکھتے ہیں, واقعی دیندار بھی ہوں اور اچھے انداز سے لوگوں تک دین پہنچا بھی سکیں. واقعی کمی ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس تو ذاکری کے نام پر لوگ اپنے نظریات, اپنی کہانیاں, اور آخر میں بعض باتیں بولنا نہیں چاہتا کہ بعض شخصیتیں پرومیننٹ ہو جاتی ہیں اس لیے میں نہیں بولنا چاہ رہا, لیکن بالآخر دنگل بنائے ہوئے ہم نے ممبر کو. ممبر نہیں رہے اس وقت, ممبر جو ہیں وہ دنگل بن گئے اس وقت. ہر کوئی جس کو کہنا تب آزمائی کر رہا ہے, ہر کوئی زور آزمائی کر رہا ہے, جو اس کو اچھی سمجھ میں بات آ رہی ہے وہ اپنی ہی بات کو. دیکھیں ہمارا کام اپنے ممبر, اپنے نظریات, ہاں یا تو آپ فقیہ ہوں تو صحیح ہے آپ اپنی رائے دینے کا حق رکھتی ہیں, لیکن اگر آپ فقیہ نہیں ہیں, آپ اس مرحلے پہ علمی اعتبار سے نہیں ہیں, تو آپ جتنا حق رکھتی ہیں وہ صرف اتنا ہے کہ اہل بیت اطہار کے فرامین کو لوگوں تک منتقل کریں, نہ یہ کہ اپنی رائے لوگوں پہ تھوپیں. آپ میں تو یوں سمجھتی ہوں اور مجھے تو ایسا اچھا لگتا ہے اور مجھے تو ویسا اچھا لگتا ہے, وہ آپ ہیں کیا؟ آپ کی اپنی ذات کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے نا. اصل اہمیت ان چیزوں کی ہے کہ جو آپ کوٹ کر رہی ہیں وہ فرامین اہل بیت ہونے چاہیے، وہ قرآن ہونا چاہیے. آپ بعض لوگوں کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں، صرف ایک اس میں آیت ہوتی ہے وہ جو سرنامے میں انہوں نے پڑھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی کہیں آیت ہی نہیں آتی. اور بعض کی تو ایسی تقریریں ہوتی ہیں کہ نہ آیت آتی ہے اور نہ کوئی روایت آتی ہے، صرف الفاظوں کے ساتھ. تو ایسا جال بیان بھی اچھا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بعض اوقات بیان بھی اچھا ہوتا ہے، مگر الفاظ کا ایسا جال بچھایا ہوا ہوتا ہے کہ انسان اسی الفاظ کے جال میں ہی مگن رہتا ہے، خود بھی یہ نہیں سوچتا سننے والا کہ یار اس نے نہ کوئی آیت نہ کوئی روایت تو کیا پڑھا اس نے. اب آپ خود سوچیں نا، آیت ہو نہ روایت ہو تو کیا ہوگا پھر؟ ذاتی استحسانات ہی ہوں گے نا، ذاتی آرا ہی ہوں گے اپنے، اس کے ذاتی نظریات ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ جب کسی تقریر میں نہ آیت ہو نہ روایت ہو تو پھر کیا ہوگا؟ میری اپنی رائے، میری اپنی باتیں، میرے اپنے نظریات، یا مجھ جیسے دو چار اور کے نظریات بتا دوں گا میں کہ بھائی میں بھی قائل ہوں، اور مطلب میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ چار آدمی اور بھی آغا ایکس آغا وائی آغا زیڈ، چار چھ آغاؤں کا نام بھی لے لوں گا. منتا یہ آغا تو کہہ رہے ہیں مگر امام صادق کیا کہہ رہے ہیں یہ بتاؤ نا بھائی، آغا تو کہہ رہے ہیں امام باقر کا کیا فرمان ہے یہ بتاؤ ہمیں. آغا نے تو یہ کہہ دیا امام صادق، امام باقر، امام رضا، امام حسین، امام امیر المومنین، ختمی مرتبت، ان کے فرامین کہاں ہیں؟ تو آپ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ سیکھو، جب سیکھ لو تو پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ ان یتعلم الناس، لوگوں کو سکھانا. تو ایک اور خصوصیت جو یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے اس روایت شریفہ سے جو آٹھویں امام کی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، وہ یہ ہے کہ پہلے اپنی معلومات کو بڑھائیں، علم حاصل کریں پھر علم دیں، علم لیں اور پھر علم دیں. اب علم لینے کے لیے مختلف ذرائع آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے میں ایک اور نصیحت میری، ویسے تو باتوں باتوں میں آپ کو میں نے عرض کر دیا، کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں. شوق نہیں ہے کتابیں پڑھنے کا، ممبر پہ نہ جائیں، میں تو یہی کہوں گا سمپل. جس کو کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے، ان تمام بہنوں بچیوں بیٹیوں سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ ممبر کے خواب نہ دیکھیں، اس لیے کہ پڑھے بغیر جائیں گی تو بغیر علم کے جائیں گی، وہی والی بات ہے، بغیر علم کے جائیں گی تو بجائے اس کے کہ ایمان ابو طالب کو ثابت کریں، آپ امامت ابو طالب کو ثابت کرائیں گی، درست یہ مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. لہذا بہتر یہ ہے کہ ایسی بہنیں، ایسی بچیاں جو شوق تو رکھتی ہیں لیکن پڑھنے کا شوق نہیں رکھتی، وہ ممبر کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں. اچھا میرا انہوں نے سوال جو پوچھا ہے ایک شوق کیسے پیدا کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں میرا اپنا خیال، میرے یہاں پہ یہ کوئی وہی آیت روایت تو نہیں ہے لیکن میرا ذاتی جس کو کہیں مشاہدہ یا میرے اپنا ایک ویو ہے کہ ہماری ریڈنگ کی سپیڈ سلو ہے، اس وجہ سے ہمارے ہم پڑھنے سے بھاگتے ہیں. مثلا فرض کریں یہ کتاب ہو، حالانکہ چھوٹی سی کتاب ہے نا، مثلا 100 صفحے کی کتاب، آپ مثلا 2 صفحے پڑھنے میں 1 گھنٹہ لگا دیں، کبھی بھی آپ کو شوق پیدا شوق سے نہیں پڑھیں گی، کوفت ہوگی آپ چھوڑ ہی دیں گی. لیکن جن کی ریڈنگ کی سپیڈ اچھی ہے وہ عام طور پہ شوقین ہوتے ہیں پڑھنے کے، اس لیے کہ وہ اس کتاب کو مثلا 1/2 گھنٹے میں ختم کر لیں گے. اب ریڈنگ سپیڈ بڑھائیں آپ لوگ. اس کے ایران میں تو میں جب تھا تو وہاں دیکھتا تھا مختلف کورسز ہوتے ہیں ریڈنگ سپیڈ بڑھانے کے. اب الحمدللہ گوگل علیہ السلام آپ کے پاس موجود ہے، لوگ گوگل پہ بیٹھ کے انگریزی سیکھتے ہیں، لوگ گوگل پہ بیٹھ کے عربی سیکھتے ہیں، آپ ڈھونڈیں تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ملے گی آپ کو کہ ریڈنگ سپیڈ کیسے بڑھائی جائے، ہاؤ ٹو امپروو آور ریڈنگ، اس ٹائپ پہ کچھ ٹائپ کر کے دیکھیں، کچھ نہ کچھ تو آئے گا، درست. پھر ان ٹپس پہ کام کریں آپ، وہ جو ٹپس دی جاتی ہیں ان ٹپس پہ کام کریں، جب آپ کی ریڈنگ سپیڈ بڑھے گی نا، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ مشکل آپ کی خود ہی حل ہو جائے گی. یہ کوفت ہماری، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ پڑھنے سے جو گھبراتے ہیں اس لیے کہ سپیڈ اچھی نہیں ہے ہماری. ایک یہ کتاب جو 1/2 گھنٹے کی کتاب ہے، اگر آپ کو 4 دن میں ختم کریں آپ اس کتاب کو، تو کہاں آپ کا دل لگے گا اس کتاب میں؟ کبھی بھی دل نہیں لگے گا. لہذا اپنی ریڈنگ سپیڈ کو بڑھائیں تو آپ کا انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. درست, اس کے لیے پھر آپ گوگل سے مدد لیں. میں نے کہا نا ایران میں کورس ہوتے ہیں اس قسم کے, یہاں پہ مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کوئی کورس وورس ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. ہمارے معاشرہ ہمارا بعض چیزوں میں بہت پیچھے ہے, لیکن بہرحال ایران میں یہ چیزیں کافی اویلیبل ہوتی ہیں.
ہم لوگ جو مدرسے میں کتابیں پڑھتے ہیں جیسے فلسفہ منطق, اس کو ہم مجلسوں میں کیسے لائیں؟ میں نے پھر استدلالی پڑھ لیا لیکن وہ عنوان موضوع بنانے کا ابھی تک ہنر نہیں آیا.
دیکھیں مسئلہ یہ کہ فلسفہ کبھی بھی آپ مجلس میں نہیں لا
سکتے
نا, وہ فلسفہ آپ کو پالش کرنے کے لیے ہے, وہ آپ کے ذہن کو کھولنے کے لیے ہے, آپ کے لیے باتوں کو واضح کرنے کے لیے ہے. درست, مثلا کسی کتاب میں فرض کریں آپ اگر متحری کی کوئی کتاب پڑھتی ہیں, فلسفی آدمی تھے, انہوں نے کوئی مطلب بیان کیا ہے, مثلا فرض کریں انہوں نے کہیں علم حضوری اور علم حصولی کی کوئی بات کی ہے, تو یہ علم حضوری اور علم حصولی آپ عوام کو سکھائیں گے تو وہ تو یوں بیٹھے رہیں گے, یا بیٹھے رہیں گے یا جیسے ابھی بعض اونگ رہی ہیں ویسے اونگتے رہیں گے. درست, دو میں سے ایک ہی کام کریں گے. وہ آپ کے لیے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, پھر آپ اس کو اس لہجے میں نہیں بتائیں گی کہ علم حضوری کیا ہے اور علم حصولی کیا ہے, آپ اس کو کنورٹ کریں گی عوامی زبان میں اور اس کو عوامی حساب سے بیان کریں گی. ابھی آگے پوائنٹ آ رہے ہیں. درست جی, کچھ علوم جو پڑھائے جاتے ہیں ہمارے مدرسوں میں وہ عوامی علوم نہیں ہوتے ہیں, وہ آپ کے لیے ہوتے ہیں, آپ کو پالش کرنے کے لیے ہوتے ہیں, آپ کے ذہن کو کھولنے کے لیے ہوتے ہیں, آپ کو مطلب کو لینے اور مطلب کو دینا سکھانے کے لیے ہوتے ہیں. درست, وہ اس کا کام صرف اسی حد تک ہوتا ہے. اس کو آپ کہیں جی میں کیسے موضوع بناؤں, وہ موضوع بنتے ہی نہیں ہیں, وہ عوامی موضوعات ہی نہیں ہیں, تو پھر کیسے بنیں گے موضوع؟ لہذا وہ علمی موضوعات ہیں, وہ علماء کے لیے ہیں یا آپ جیسے طلاب کے لیے ہیں کہ جو سیکھ رہے ہیں ان کو. درست, بس کتابوں کو پڑھنے کی عادت ڈالیں, ہمیشہ یاد رکھیں پڑھے بغیر بیان نہ کریں. آپ کوئی بھی واقعہ ہے آپ نے کسی مجلس میں سنا, بہت اچھا لگا, آپ کا دل چاہ رہا ہے بیان کرنا, نہ کریں ایسے بیان, سن کے بیان نہ کریں, پہلے ڈھونڈیں اس واقعے کو. کیونکہ دیکھیں بعض ہمارے اہل ممبر ماشاءاللہ جس کو کہتے ہیں نا, وہ اس انداز سے واقعات کو پیش کرتے ہیں کہ جب آپ جا کے کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں ویسے ملتے ہی نہیں ہیں. وہ اپنے پاس سے انہوں نے اتنا کچھ اس کے اندر ڈالا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ایک جس کو کہنا ڈراماٹائز کیا ہوا ہوتا ہے اس کو, وہ دس چیزیں انہوں نے اپنے پاس سے اس میں ڈالی ہوئی ہوتے ہیں. اب فرض کریں آپ نے انہی کا سن کے کچھ بول دیا, کسی نے کسی جملے کو پکڑ لیا, آپ کہیں جی اس کا کیا ریفرنس ہے؟ اب آپ کہیں گی کیا کہیں گی, میں نے فلانی ذاکرہ سے سنا تھا. تو سننا سنانا تو کوئی ریفرنس تھوڑی ہوتا ہے, کوئی فلانی ذاکرہ کوئی جانتا ہی نہیں اس ذاکرہ کو, تو کیا ریفرنس بنا؟ آپ پھر بھی کسی بڑی شخصیت کا نام لیں, جی میں نے ذیشان صاحب سے سنا تھا, میں نے صادق صاحب سے سنا تھا. اول تو میں کہتا ہوں یہ بھی ریفرنس نہیں بنتا, یہ بھی ریفرنس نہیں ہے. ریفرنس اگر ہے تو کتاب ہے آپ کے لیے, کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں, پڑھیں پھر نقل کریں, بغیر پڑھے کوئی چیز نقل نہ کریں اور کوٹ نہ کریں. جی وہ اپنی حد تک صحیح ہے, معلومات بڑھانے کی حد تک صحیح ہے, لیکن کوٹ کر لیں. جب آپ دیکھیں ممبر کے تقاضے کچھ اور ہیں, ادھر بیٹھنے کا تقاضا کچھ اور ہے, ادھر بیٹھنے کا تقاضا کچھ اور ہے. ادھر بیٹھ کر آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ نے سنا, اچھا لگا آپ کو, صحیح ہے, آپ اس پہ عمل کرنا چاہیں آپ عمل بھی کر لیں. لیکن جب آپ یہاں آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو جو بات کرنی ہے وہ اتنی محکم و مضبوط ہونی چاہیے کہ کسی کو اس کے اندر قیل و قال کی کوئی گنجائش نہ نکلے, کوئی آپ کا گریبان نہ پکڑ سکے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اب بات آئی ہے اس لیے میں آپ کو ایک بات شیئر کرتا ہوں. میں پنجاب گیا ہوا تھا خمسے کے لیے چنیوٹ سائڈ پہ, بہت مشہور آپ کا واقعہ ہے کہ مولا کے فضائل کے اندر ایک فضیلت ذکر کی جاتی ہے کہ مولا جو ہے استاد جبرائیل تھے. درست, فضائل پڑھ رہا تھا, پڑھ دیا میں نے بھی. اب جب پڑھ دیا تو ایک بعد میں مجلس کے بعد میرے پاس آیا, کہتا ہے کہ یہ آغا آپ نے جو یہ پڑھا, اب وہی والی بات ہے میں نے بھی بہت سنا ہوا تھا بچپن سے, سنتے آ رہے ہیں یہ چیز, تو وہ اتفاق کی بات ہے کہ کہیں نظر سے گزرا نہیں تھا میرے, لیکن جب بول رہا ہوتا انسان تو جوش میں ہوش تھوڑی ہوتا ہے کوئی, وہ بھی فضائل پڑھ رہا ہو, پڑھ دیا میں نے بھی. وہ آیا میرے پاس کہ اس کا کیا ریفرنس ہے, یہ آپ نے کہا وہ جو کیسے تھے استاد جبریل کے, کہا بیٹا مروا دیا اس نے تو. اب میں گیا ہوا تھا وہاں پہ, کتابیں تو میری یہیں ہیں, میں نے کہا چلو انشاءاللہ کل بتاتا ہوں تمہیں. अभी तो मुझे याद नहीं, मैंने कल बताता हूँ। मैं गया इत्तेफाक से, मैंने कंप्यूटर पे अपना वो कंप्यूटर पे बैठा, मैंने गूगल पे डाला ये, तो इत्तेफाक से एक किताब का रेफरेंस निकल आया। तो फिर जाके मैंने सोचा ये फलानी किताब में ये वाक्या मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, अब मैं उसको कहूँ जी मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, तो उसने कहा था वो सुनी सुनाई बातें तो हमारे पास भी बहुत सारी हैं। अगर आपसे भी हमने सुनी सुनाई बातें, यहाँ पर इतना बड़ा मामा आपने लगाया हुआ है और आपसे सुनी सुनाई बातें सुन ली हैं, तो वो तो हमारे पास भी बहुत सारा ज़खीरा है, शायद हम आपसे ज़्यादा आपको सुना सकते हैं। आप तो एक आदमी, हम तो 10 को सुनते हैं, तो 10 की मालूमात हमारे पास मौजूद है, तो हम तो आपको आपसे ज़्यादा सुना सकते हैं। तो बात तो सही है उसकी। लिहाजा कोशिश करें कि कोई भी बात आप कोट करें, आपके पास उसका रेफरेंस होना चाहिए, आपने खुद देखी हुई हो फिर कोट करें, पढ़ी हुई हो फिर कोट करें। देखिए कोट ना कर सकने की बात नहीं है, करने को कर सकते हैं आप, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक मजबूत अहले मेंबर बनना चाहते हैं, तो उसका तरीका है कि यहाँ की भी बातों को आप जाके देखें किताबों में, इन्होंने अपनी जेब से तो नहीं निकाली हुई ना, कहीं ना कहीं किताबों में तो होंगी, जब इनको मिल सकती है तो आपको भी मिल सकती है, तो ढूंढें देखें फिर पढ़ें। कहने का मेरा मकसद यह है कि सुनी सुनाई बातों को मजलिसें ना बनाएं, इधर से मजलिस सुनी उधर जाके डिलीवर कर दी, ये काम ना करें, दुरुस्त खुद तैयार करें और किताबों से तैयार करें, मेहनत करें। पका पकाया खाने का वो मज़ा नहीं जो मेहनत करके पका के खाने का मज़ा है, दुरुस्त। लिहाजा मेहनत करें, मजलिस बनाएं, किताबें खंगालें और फिर उसको जाके डिलीवर करें। अरे भाई आप लोग माशाल्लाह, जिस तरह अहले मेंबर के लिए शर्त है कि वो मौजू के मुताबिक बात करें, तो सुनने वालों के लिए शर्त है कि मौजू के मुताबिक सवाल करें। अब ये तारीखी सवाल आप पूछ रहे हैं, इसका भी टाइम नहीं है मेरे पास, मैं पहले अपनी बातें तो पूरी कर लूँ, मुझे उनकी खौफ है कि वो भी पूरी ना हो पाए। अगर हम हदीस पढ़ना चाहते हैं और हमारी उर्दू ख़राब है तो क्या करें? पहले उर्दू सीखें फिर मेंबर पे जाएं। जो लोग लंदन में रहते हैं वो कैसे किसी मदरसे में एडमिशन ले? आजकल तो ऑनलाइन मदरसे भी चल रहे हैं, जामे मुस्तफ़ा जो ईरानी वो इदारा है उनका ऑनलाइन सिस्टम मौजूद है, और बहुत सारे मदरसे ऑनलाइन काम कर रहे हैं। देखिए मतलब ये कि हम लोग चाहते हैं कि बिस्तर पे लेटे लेटे सारे काम हमारे हो जाएं। लंदन में नहीं है तो लंदन छोड़ दें, आयत आई है कि आपका लंदन में रहना ज़रूरी है। अगर इतना ही शौक है पढ़ने का सीखने का तो छोड़ दें लंदन, हम पढ़ाई के लिए लंदन की कुर्बानी नहीं देंगे, तो फिर बैठे रहे वहीं पर ही, फिर शौक छोड़ दे अपना। हम लोग, मैंने कहा ना कि मुश्किल, हम लोग चाहते हैं कि सारे काम जिसको ना बैठे बैठे सारे काम हो जाए। मैं लंदन में बैठा हूँ तो मदरसा लंदन उठ के आ जाए, मुझे उठ के मदरसे में ना जाना पड़े, ये वो थोड़ी होता है। आखिर आपको कुछ करना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम लोग बगैर खोए सब कुछ पाना चाहते हैं, ये इस दुनिया में तो नहीं हो सकता। शायद जन्नत में ऐसा हो जाए, लेकिन इस दुनिया में, वो जन्नत में भी अगर पहुँच गए तो, वरना इस दुनिया में ऐसा नहीं होता कि बगैर खोए आपको सब कुछ ही मिल जाए। गिव एंड टेक होता है, कहीं आप कंप्रोमाइज़ करते हैं। सही, अगर आपकी नज़र में अहमियत है पढ़ाई की तो लंदन को छोड़ें और जाके ऐसी जगहों पर जाएं जहाँ पे मदरसे मौजूद हैं, और जाके मदरसे में सीखें और फिर सीखने के बाद आप डिलीवर करें। अब आप जो है वो उर्दू भी नहीं आती, अब मैं क्या बोलूँ उसका, उर्दू नहीं आती, यही बोलूँगा ना उर्दू सीख लो भाई। अब इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अब किताबों के नाम इंशाल्लाह बाद में देखते हैं। पढ़ने का शौक़ हो लेकिन ज़ाकरी का शौक़ ना हो, खूब सही है, पढ़ने का शौक़ हो ज़ाकरी का शौक़ ना हो तो कोई हर्ज नहीं है। पढ़ें आप, अपनी मालूमात बढ़ाएं, अपने लिए पढ़ें, दूसरों के लिए ना पढ़ें आप, तो अपने लिए पढ़ें। हम लोग तो, ये भी एक हमारा कमाल है माशाल्लाह कि हम लोग काम ही दूसरों के लिए करते हैं। हम लोग अगर पढ़ते भी हैं तो दूसरों को सुनाने के लिए, जबकि असल यही है कि पहले अपने आप को ठीक करो फिर दूसरों को। मौला की हदीस है ना, अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इरशाद है, कि जो शख्स ये चाहता है कि अपने आप को दूसरों के लिए इमाम बनाए, यानी दूसरों का لیڈر بنے تو فلیبدا بنفسہ، اسے چاہیے کہ پہلے اپنے سے شروع کرے، پہلے خود سازی ہے پھر دیگران سازی ہے. ہم لوگ خود سازی کو بھول جاتے ہیں اور دیگران کی فکر میں رہتے ہیں کہ یار معاشرے کو کیسے ٹھیک کریں، معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ہے. ارے بھائی معاشرہ مجھے اور آپ سے ہی مل کے تو بنتا ہے، پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لوں میں. لہذا یہ نہیں، اگر آپ کو شوق تو کوئی حرج نہیں ہے. ذاکر ضروری نہیں کہ ہر مدرسے میں پڑھنے والا ذاکر ہی بنے، آپ کے پاس دوسرے ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے آپ اپنے جو پڑھا ہے آپ نے یا جو مال امام آپ پر صرف ہوا ہے اس کو آپ حلال کر سکیں. آپ جو ہے کتابیں لکھ سکتے ہیں، آپ مقالے لکھ سکتے ہیں، آپ خود مدرسے میں پڑھا کر تدریس کر کے دوسروں کے کو آمادہ کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک خدمت ہوتی ہے. لہذا اس کے مختلف طریقے ہیں. اچھا یہ جو آپ نے لکھا ہے، میں خود منطق مبادی اصول میں اتنا پھنس جاتی ہوں کہ مجھے ذاکری کی طرف، دیکھیں ایک اور مسئلہ یہ کہ میری جو چیزیں ہیں وہ تو رہ جائیں گی آپ کے سوالوں کی نظر ہو جائیں گی. عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ایک اور بڑی مشکل جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرنا. میں آپ کو پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ بیتی روز، اسی سے آپ لوگوں کو بھی اپنا جواب مل جائے گا. ہم لوگ جب کمبھ میں تھے، ہمارے ایک دوست تھے، خدا رحمت کرے انتقال ہو گیا ان کا، ہاشم جعفری صاحب، اور کچھ اور ساتھی تھے ہمارے. ہم لوگ ایک انسٹیٹیوٹ میں تھے وہاں پہ، بقیت اللہ اس کا نام تھا، اور سمجھیں درس خارج وغیرہ ہمارے وہیں ہوتے تھے. اچھا وہ ایک سمجھیں کہ انسٹیٹیوٹ ہے نا، جس سے آپ کا یہاں ہوتا ہوگا مثلا، فرض کریں آپ کو بولتے ہوں گے نوٹس بنائیں یا لکھیں یا بلاخر جو بھی سلسلہ ہے، پھر امتحان وغیرہ ہوتا ہوگا. تو وہاں پہ بھی ایک انسٹیٹیوٹ تھا، ان کے پاس اللہ آپ کو نیکی دے، وہ ہمیں ریسٹرکٹ کرتے تھے کہ درسوں کو آپ لکھا کرو، تھیسس جمع کیا کرو، اس طرح کی چیزیں وہ. اچھا لیکن یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ایڈ ہوئیں. پہلے ہم درسوں میں جاتے تھے، کوئی لکھتا تھا کوئی نہیں لکھتا تھا، ان کی طرف سے کوئی جبر نہیں تھا. پھر انہوں نے کام یہ کیا کہ کچھ طلاب جو لکھتے تھے ان میں سے کسی سے لے لیتے تھے، اسی کو ٹائپ وائپ کر کے فوٹو کاپیز بانٹ دیں یا پرنٹ بانٹ دیے. پھر انہوں نے بلاخر ایک دفعہ انہوں نے ایک اور ایڈیشن کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی اب سب پابند ہیں اس بات کی کہ ہر ہفتے اپنے اصول اور فقہ جو بھی درس ہو رہا ہے اس کے تھیسس جمع کرائیں گے، عربی زبان میں لکھیں گے، یوں ہوگا وہ ہوگا، وہ جو بھی ان کی شرائط نامہ تھا. اب ہر ہفتے سب کو، پہلے کیا ہو رہا تھا، پکا پکایا مل رہا تھا نا، ایک نے لکھا انہوں نے لے لیا مؤسسے والوں نے اور ٹائپ کر کے فیئر کر کے باقیوں نے اسی سے پرنٹ نکلوا لیے. سب کو پکا پکایا مل رہا تھا، سب کھا رہے تھے مزے سے، اسی میں سے امتحان دے دیتے تھے. اب انہوں نے ریسٹرکٹ کر دیا کہ نہیں جی آپ جو ہے وہ سب خود لکھیں گے اور خود جو ہے وہ اپنے تھیسس ہر ہفتے جمع کرائیں گے. اور ایک ایک سب کے اوپر انہوں نے ایک کلاس ہوتی تھی، کلاس کے بعد انہوں نے ایک اور سمجھے ایک سیکنڈ استاد کے طور پہ ایک استاد مقرر کیا کہ جو درس ابھی آپ پڑھتے ہو یہاں پر شام تک آپ اس کو تیار کرو، اور اب وہ جو دوسرا استاد ہے آپ کی کلاس ایک دوسری کلاس ہوگی اس کو سناؤ جا کے، پھر وہ دیکھے گا کہ آپ صحیح سمجھو یا صحیح نہیں سمجھو. اب کتنا کام بڑھ جاتا ہے انسان کا. اچھا ہمارے جو اپنا ٹولہ تھا ایک دوستوں کا، اس میں کچھ ایسے افراد تھے کہ جو محرم ہے رمضان ہے تو وہ اس میں جایا کرتے تھے تبلیغات پر، تو ان کے لیے ذرا مشکل ہو گئے نا، اتنا سارا کام یہ کریں گے. تو وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ میں منطق اصول وغیرہ میں اتنی پھنس جاتی ہوں کہ ذاکری کی طرف ٹائم ہی نہیں جاتا، تو ان کا بھی مسئلہ یہ ہوگا کہ جب سارا ہم یہی کرتے رہیں گے تو وہ کب مجلسیں تیار ہوں گی اور کب جو ہے وہ باقی کام ہوں گے، تو پریشان. ہم نے سوچا آپس میں کہ چلو ہم چل کے آغا سے بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ تو اس طرح کرتے ہیں، تو ہمارے لیے تو بڑی آپ نے اتنی سختیاں کر دی ہیں تو یہ تو بڑا مشکل ہو گیا، یا تو ہم چھوڑ دیں پھر، اور یا پھر آپ بھی کوئی ریلیکسیشن دے دیں ہمیں، کوئی خصوصی قسم کی سہولت مل جائے. تین چار افراد تھے، ہم لوگ گئے آغا کے پاس، ٹائم لے کے ہم لوگ پہنچے ان کے پاس. اچھا بعض اوقات ہوتے تھے میں پہنچے ہیں نا وہاں پر، جسٹ وہاں پہنچتے ہیں مجھے ایک دم کلک ہوا کہ آغا ایک سوال کریں گے اور یہ پوچھیں گے آغا، اور یہی ہوا. جب ہم وہاں پہنچے اپنا مدعا آغا کی خدمت بھی پیش کیا کہ بھائی یہ مشکل ہو گئی آپ کی ان شرائط سے، تو ہمارے لیے بڑی پریشانی ہو گئی ہے. آغا نے ایک سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کہ حوضے میں درس کتنے دن ہوتا ہے. حوضے میں میکسیمم درسوں کی مقدار ہے 100 دن. حوضے کے جو درس ہوتے ہیں ریگولر درس 100 دن، یہ بھی زیادہ بول رہا ہوں کم ہی ہوتے ہیں، حالانکہ 100 دن. سال میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ समझ में आया कुछ? आया समझ में कुछ? नहीं समझ में आया। हमारी जो मुश्किल है वो ये है कि हम उन्हीं दरसी दिनों में सारे काम करना चाहते हैं, कि मैं जब मदरसे जा रहा हूँ उसी मदरसे वाले दिन में मैं अपनी दो चार मजलिसें भी बना लूँ, तो फिर यही होगा ना, या मैं मदरसे का पढ़ूंगा या मजलिसों का पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा तो वो इफेक्ट होगा, वो पढ़ूंगा तो ये इफेक्ट होगा। मदरसे कितने दिन होते हैं? अभी भी मैं मदरसा चलाता हूँ ना, मेरा एक मदरसा है, लड़कियों का भी है लड़कों का भी है मदरसा। मदरसे में कितने दिन हम लोग पढ़ाई करते हैं? आधा साल पढ़ाई नहीं होती है, आधा साल पढ़ाई नहीं होती है। इसका मतलब है बाकी आधा साल तो फारिग है, आधा भी मान लें तो बाकी आधा साल तो फारिग है ना, तो सही है मजलिस ने बाकी आधा साल बनाया। हम क्या करना चाहते हैं? हम करना चाहते हैं ये आधा साल जिसमें हम पढ़ रहे हैं उसी पढ़ाई के दौरान, जो मतलब हम मदरसे में पढ़ रहे हैं साथ साथ अपने दूसरी तबलीगी पढ़ाई भी उसी में ही कर डालें, तो मुश्किल तो खड़ी होगी ना। वक्त तो उतना ही है, मतलब ये वक्त फ्रेम आपका टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में आप अच्छे तरीके से एक ही काम कर सकते हैं। जब आप इस टाइम फ्रेम में एक की बजाय दो काम करने जाएंगे तो क्या होगा? दोनों इफेक्ट होंगे ना, ना उस पर आप ढंग से काम कर सकेंगे ना इस पर ढंग से काम कर सकेंगे। फिर आप कहेंगे यार हमारे पास तो मंतिक उसूल और उसके अलावा टाइम ही नहीं होता। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके जो लेडीज जो मदरसे हैं, लड़कियों के जो खवातीन के मदरसे हैं, कोई मदरसा ऐसा हो जो साल में 365 दिन चलता हो। कम से कम 52 इतवारें तो आती हैं ना, 52 इतवारों का मतलब तकरीबन 1.25 महीने। और आम तौर पर मैंने कहा ना, मुझे सारे मदरसों का नहीं पता, लेकिन आम तौर पर क्योंकि ये हौजे की ही साहिब में चल रहे होते हैं, तो हौजे में दो छुट्टियां होती हैं, तो मदरसों में दो छुट्टियां होती हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों के मदरसों में कितनी छुट्टियां होती हैं, एक ही दिन होती है हफ्ते में एक दिन, शहादत वगैरह के दिन
नहीं,
विलादत पे भी नहीं, बस नहीं। इसका मतलब है कि आप बाकी सारे दिन पढ़ते हैं? जून जुलाई की 2 महीने की छुट्टी होती है, फिर मोहर्रम सफर में
नहीं
होती, 10 दिन लाखे 2 महीने वो हो गए, 2.25 महीने ये हो गए, 10 दिन ये हो गए, तो 4 महीने तो बन ही गए ना छुट्टियों के। ये भी अभी और निकालेंगे तो और भी निकलेंगी, ये तो आपने मोटी मोटी छुट्टियां गिनी है, वो जो छोटी छोटी छुपी हुई होती है ना बीच में छुट्टियां, ये 14 अगस्त आ गई छुट्टी हो गई, हुई नहीं हुई 14 अगस्त को नहीं होती है, आला गदीर की हो गई या मोबाइले की हो गई या 15 शाबान की हो गई या इस किस्म की, बिलाखिर हिडन छुट्टियाँ कुछ होती हैं जो आपको अभी जहन में नहीं आ रही होंगी, तो ये प्लस माइनस करके महीना और बन जाएगा, 5 महीने की होगी छुट्टियाँ। तो मजलिसों का काम इन 5 महीनों में आप लोग करें, तो फ़ायदा ये होगा कि वो दर्स भी पूरा सही पढ़ेंगे आप, और मजलिसों के ऊपर भी काम आपका पूरे तरीके से होगा, क्योंकि इस वक्त आपके पास वो पढ़ाई नहीं है, तो आप सारा टाइम मजलिसों पर लगाएंगे तो आपके दोनों काम हो जाएंगे। जब हम दोनों को एक दूसरे के अंदर दाखिल करते हैं ना, तो उसमें फिर गड़बड़ें वजूद में आती हैं। दुरुस्त जी। खूब, इसके बाद क्या जी, ये तो हो गई कुछ आयात और रिवायात की रोशनी में जो बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। अच्छा, कुछ बातें ऐसी हैं, अब वो जो शुरू में मैंने बात कही है वो आप कहने को तो कह सकती हैं कि ये बाकी तो इसका मतलब है कि जब आयत नहीं है और रिवायत नहीं तो बस आपकी अपनी ही बातें हैं, तो ठीक है, हैं तो मेरी अपनी ही बातें, लेकिन मैं अपनी बातें अपने पास से नहीं कर रहा, उलमा और बुजुर्गान के कलिमात से निकाल कर लाया हूँ आपके लिए। एक दूसरा ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हर हाल में मतलूब होती हैं, दुरुस्त, मतलब सादगी, एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, मतलब सादगी, अहले मेंबर लदा फदा मेंबर पे ना बैठे, सादगी से बैठे। आप जब सादगी पे लेक्चर दें और आपके अपने हर उंगली में दो दो अंगूठियां मौजूद हों, दुरुस्त, तीन तीन चार चार आपने लॉकेट पहने हुए हों, चार, आजकल तो माशाल्लाह फैशन भी अजीबो गरीब किस्म के, चार चार पांच पांच सुराख करके हर सुराख में आपने जो है वो इयररिंग्स पहने हुए हों, दुरुस्त, और फिर अल्लाह नेकी दे इस हाथ में भी चूड़ियाँ, इस हाथ में भी चूड़ियाँ, खुद लदे फदे जब आप बैठी हुई होंगी और साथ और आपका लिबास माशाल्लाह 12-15 हज़ार वाला लिबास आपने पहना हुआ हो, तो आप किस मुंह से सादगी के ऊपर दर्श देंगी? कहेंगे मुंह तो हमारा एक ही है, उस देंगे तो उसी मुंह से। लेकिन ये आपकी जो तर्ज है मेम्बरी होने का, ये तर्ज सही नहीं, तरीका सही नहीं। अहले मेंबर, देखिए मैं सादगी की बात कर रहा हूँ, मैं गंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। سادگی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کپڑوں پہ استری نہ پھیریں, سادگی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کپڑوں کو دھوئے نا. سادگی اور چیز ہے اور نظافت اور چیز ہے. النظافت من الایمان, بعض روایتوں میں یوں بھی نقل ہوا ہے کہ اللہ نظیف یحب النظافہ, خدا خود بھی پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. اب یہ جو پاکیزگی ہے مثلا, یہ ہر حال میں مطلوب ہے, یہ روایتوں میں آیا ہے. پاکیزگی کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ مثلا فرض کریں جب آپ گھر میں ہو تو بے شک گندگی گھومیں, جو ہمارے عام طور پہ خواتین, گھریلو خواتین کرتی ہیں کہ آپ کے پاس سے لہسن پیاز کی خوشبو آ رہی ہو, اگر اس کو خوشبو کہا جائے تو. اور جب آپ باہر نکلیں, یعنی کمال تو ہماری خواتین کا یہ ہے کہ جو الٹا تو اتنا نہیں لیکن بالآخر کام الٹا ہی کرتی ہیں. گھر میں آپ کو زیادہ صاف ستھرا اور پاک و پاکیزہ رہنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا شوہر آپ کی طرف رغبت رکھے, تو وہاں پر ہم میلی کچیلی, گندی پیاز لہسن, بالآخر سر میں تیل لگا ہوا, نہانے کا موقع نہیں ملا تو چار دن ویسے ہی گزار دیے. شوہر آئے گا آپ کے پاس؟ کبھی بھی نہیں آئے گا. وہ شوہر جو اپنے آفس میں اپنے اطراف میں معطر خواتین کو دیکھ رہا ہو, نہیں حقیقت دیکھیں یہ فیکٹس ہیں, یہ جو اس وقت معاشرے کی ایک بڑی مشکل کھڑی ہوئی ہے, مرد دوسری عورتوں میں رغبت پیدا کر رہے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اس کے آپ درد دل تو بیچارے کا سنیں, اس کا وہ آفس سے جب اٹھ کے نکلتا ہے جہاں پہ اس کی چاروں طرف جو ہیں وہ معطر خواتین موجود ہیں, صاف ستھری بنی سنوری ہوئی, اب جب گھر میں آتا ہے تو دیکھنے کو ہی دل نہ چاہے, تو کیا رغبت رکھے گا اس کی طرف؟ تو دوستی وہ اسی سے ہی پالے گا نا. پھر وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں, بالآخر غریزہ تو ہے نا ایک انسان کے اندر. لہذا ہم لوگ یہ نظافت کی بات عمومی ہے, آپ گھر کے اندر ہوں تب بھی آپ کو نظیف ہونا چاہیے, گھر کے باہر نکلیں تب بھی آپ کو نظیف ہونا چاہیے, گھر کے خاص طور پہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں اور ممبر پہ بیٹھیں, نظافت اور سادگی دونوں کا خیال رکھیں. اب یہ ایسی چیزیں کہ جو ایک عمومی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں, لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ کہاں آیت میں آئے کہ اہل ممبر کو جو ہے وہ نظیف ہونا چاہیے, کہاں روایت میں آئے, پرٹیکولرلی اس موضوع کے لیے نہیں آیا لیکن عمومی طور پہ تو سب کے لیے آیا نا, تو اہل ممبر بھی اس میں شامل ہے. اور یہ بات تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جو جب آپ کا کام پبلک ریلیٹڈ کام ہو تو آپ کو صاف ستھرا, پاک و پاکیزہ, سادگی بھی, بالآخر خاص طور پہ خواتین اگر ہوں تو سادگی, یہ ساری چیزیں آپ کے لیے پازیٹیو پوائنٹس بن جاتی ہیں جب آپ کسی اجتماعی جگہ پر ہوتے ہیں. تو آپ کا کام ایسے کہ آپ کو چاہیے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں, نہ یہ کہ آپ ایسے بن کے جائیں کہ لوگ آپ سے فرار کریں, درست؟ لہذا یہ عمومی روایات کے ذریعے یہ باتیں ثابت کی جا سکتی ہیں, اگرچہ پرٹیکولر اہل ممبر کے عنوان سے کوئی روایت ہمیں نہ بھی ملے, لیکن بالآخر یہ عمومی باتیں ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لے کے جایا کرتے تھے, صاف ستھرا لباس پہن کے جایا کرتے تھے, نکلنے سے پہلے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے سر اور صورت کو کنگھی کیا کرتے تھے, خود نکل جائیں ایسے ہی اجڑے ہوئے بالوں کے ساتھ, اجڑی ہوئی داڑھی کے ساتھ نہیں, اس لیے کہ وہ پبلک میں جا رہے ہیں نا, تو ایسا ہونا چاہیے کہ پبلک, ان کا کام بھی ایسا ہی ہے, پبلک ریلیشن کا ان کا کام ہے, لہذا ان کی اندر ایسی خصوصیات ہونی چاہیے کہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں. اب یہ بات کہتے کہتے مجھے ایک اور خصوصیت یاد آ گئی جو خود قرآن نے ایک اور کی طرف اشارہ کیا ہے, تین چار تو پہلے آئی ہیں, ایک اور میں عرض کر دوں. قرآن کہتا ہے کہ لو کنتا فزن غلیظ القلب لانفض من حولک, اے رسول اگر آپ سخت مزاج ہوتے, تند مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں. تو ایک خصوصیت اور جو اہل ممبر کی ہونی چاہیے وہ یہ کہ تند مزاج نہ ہو, سخت مزاج نہ ہو, مزاج کا کڑوا نہ ہو, خوش مزاج انسان ہو, خوش روئی سے لوگوں کے ساتھ بات کریں, اچھے انداز سے نرم مزاجی کے ساتھ لوگوں کے مسائل کو سنیں اور ان کو حل کریں ان کے لیے. درست. ہاں روایت, اب یہ پہلے میں بتا دوں کیونکہ وقت تو واقعی کم ہے, کافی کچھ رہ گیا. عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ روایت بیان کرنے کی کچھ شرائط بیان ہوئی ہیں. وہی والی بات ہے, ہم اتنے ماہر تو نہیں ہیں کہ ہم ہر روایت کی پہلے سند کو چیک کریں اور سند چیک کرنے کے بعد طے کریں کہ یہ صحیح روایت ہے, معتبر روایت ہے تو بیان کریں, معتبر نہیں ہے تو چھوڑ دیں. یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے بہرحال ایک بہت ہی بڑا علمی لیول چاہیے. پھر ہم کیا کریں, حدیث بیان کرنا ہو تو عام طور پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی حدیث بیان کرنی ہو تو دو تین چیزوں کا خیال رکھیں. ایک تو یہ کہ وہ حدیث خلاف عقل نہ ہو, وہ حدیث خلاف عقل نہ ہو. ایک وہ حدیث ایسی نہ ہو کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی شان کے ساتھ سازگار نہ ہو, میچ نہ کرتی ہو. اہل بیت علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے نا, ایک جو حدیث آپ کوٹ کر رہی ہو وہ ان کے مقام و مرتبے کی منافی نہ ہو, ان کے مقام و مرتبے کے ساتھ سازگار ہو. درست. یہ عام طور پہ دو اہم شرطیں لگائی جاتی ہیں کہ مقام و مرتبے سے منافی نہ ہو, خلاف عقل نہ ہو, تو اس حدیث کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں. لیکن کوٹنگ میں بھی جو روزے کے احکام میں بھی آپ نے پڑھا ہے, یعنی کبھی بھی آپ ڈائریکٹ خود سے نسبت نہ دیں کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ مثلا فرض کرو یہ کام کرو, آپ کا بیان ایسا ہونا چاہیے کہ گویا آپ کوٹ کر رہی ہیں کہیں سے, مثلا کتابوں میں یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ امام صادق نے یوں فرمایا, اس طرح کر کے. حالانکہ اگر ٹیچر یا کسی سے آپ شخص سے بھی کوٹ کر رہی ہیں تو مثلا ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ روایت سنی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ مثلا فلاں امام نے یہ بات کہی ہے, یا مثلا اہل ممبر سے کوٹ کر رہے ہیں آپ, مثلا بعض اہل ممبر نے یہ روایت یوں نقل کی ہے. یعنی اس طرح سے آپ بیان کریں کہ یہ آپ کی گردن پر نہ آئے, یہ نہ کہلائے کہ کوٹ کر یعنی نقل کرنے والی نسبت دینے والی آپ ہیں. نسبت کو ہمیشہ کسی دوسرے کی گردن پہ ڈالیں جہاں سے آپ لا رہی ہیں, اہل ممبر سے لا رہی ہیں اہل ممبر کی گردن پہ ڈالیں نسبت کو, استاد سے لا رہی ہیں استاد کی گردن پہ ڈالیں, کتاب سے لا رہی ہیں کتاب کی گردن پہ ڈالیں. پھر وہی والی بات ہے, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, اس کا فائدہ دروغ بر گردنیں راوی, اگر جھوٹ بھی ہوگا تو وہ اس کی ببال اس کی گردن پہ جائے گا, آپ کی گردن پہ اس کا ببال نہیں آئے گا. اس انداز سے آپ روایتوں کو کوٹ کریں. یعنی ایک خصوصیت, اب یہ بات آئی ہے اس کے, اس کو میں یہیں پر ہی عرض کر دوں, ایک خصوصیت اہل ممبر کی ہے کہ محتاط ہونا چاہیے, اس کو احتیاط کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں. جو بھی چیز کوٹ کریں احتیاط کے مطابق اور احتیاطی پہلو کو, جو میں نے یہ عرض کیا نا کہ نسبت خود نہ دیں, کتاب سے ہے تو کتاب کو لے کر آئیں بیچ میں, شخص ہے تو شخص کو بیچ میں لے کر آئیں, اس انداز سے احتیاطی راستے کو اپنائیں. درست. اچھا ایک اور خصوصیت جو, اچھا یہ جو میں خصوصیت بتانے جا رہا ہوں, ماشاءاللہ جو ہماری یہاں پہ کچھ آپ کے سوالوں سے اندازہ ہو کچھ طالبات بھی موجود ہیں مدرسوں کی, تو ایک علم ہے جو ادبیات کا علم کہلاتا ہے, عربی ادبیات کا معانی و بیان. درست. معانی و بیان میں ایک بات آتی ہے فصاحت و بلاغت کی. درست. اپنی گفتگو میں فصاحت اور بلاغت کا خیال رکھیں, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. فصاحت ایک چیز ہے, بلاغت ایک چیز ہے. بہت مختصراً میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ فساد کیا ہے اور بلاغت کیا ہے. فساد کیا ہے اور بلاغت کیا ہے, دیکھیں الفاظ کا چناؤ, الفاظ کی کا نظم, جملہ بندی, الفاظ کیسے استعمال کر رہے ہیں آپ, آسان یا سخت, اس کا تعلق ہے فصاحت سے. فصاحت جو ہے وہ کلام کی خصوصیات ہیں, کہ کلام سخت ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے، آسان ہونا چاہیے، درست؟ جہاں پہ شعر کی ضرورت ہے مثلا شعر لے کر آئیں، جہاں پہ نثر کی ضرورت ہے وہاں پہ نثر لے کر آئیں. بالآخر یہ کلام سے ریلیٹڈ جو محسنات ہیں، اس کی اچھائیاں ہیں، ان کا تعلق ہے فساد سے. بلاغت کہتے ہیں مقتضی حال. مقتضی حال کا مطلب یہ ہے کہ مقتضی حال میں مجلس، افراد، وقت، ان چیزوں کا خیال رکھنا، اس کو کہتے ہیں بلاغت مقتضی حال. مثلا آپ اتوار والے دن دوپہر کی مجلس، اب میں خاص طور پہ مردانہ مجلس کی بات کروں تو لوگ 10-11-12 بجے اٹھتے ہیں، آرام سے اٹھتے ہیں، ناشتہ تو فریش ہو کر آتے ہیں، تو آپ کا مجمع تر و تازہ ہے، تو ان کے سامنے آپ کیا، فریش لوگوں کے سامنے آپ بات کریں تو کیسے بات کرنی ہے آپ کو؟ ایک دفعہ جس طرح مثلا جو رات کی عام طور پہ مجلس ہوتی ہیں اور خاص طور پہ ورکنگ ڈیز میں، مثلا جمعرات کی مجلس ہے، اب رات کو 9 بجے مجلس ہے، ایک بندہ سارا دن تھکا ہارا مجلس میں آیا ہے، اب تھکے ہوئے ذہن کے ساتھ وہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں، تو اب آپ کو کیسے بولنا ہے؟ خواتین کے سامنے بیٹھے آپ بول رہے ہیں تو کیسے بولنا ہے؟ طلاب کے سامنے آپ کی گفتگو ہے تو کیا، کیسے آپ کو کس طریقے سے بات کرنی چاہیے؟ بعض اوقات ہوتے ہیں مثلا آپ کو میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کے ساتھ آپ کی گفتگو ہے، بینکرز کے ساتھ آپ کی، مختلف شعبوں والے افراد کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوتی ہے، ان کا خیال رکھیں آپ، اس کو کہتے ہیں بلاغت. بلاغت کے اندر ایک چیز آتی ہے، اب میں اگر آسان الفاظ میں بیان کروں تو نہ بہت اختصار والے، یعنی جس کو کہیں ٹیلیگرافی باتیں کریں آپ، اشارے کرتے کرتے آگے گزریں، اشارے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہے، اور نہ ہی اتنی لمبی کھینچے کہ لگے آپ کو جیسے آپ کھینچی چلی، جیسے چنگم چبانا، چبائی چلی جا رہے ہیں، چبائی چلے، وہ 2 گھنٹے بھی آپ چباتے رہے تو وہ چپتی رہے گی. نہ بہت مختصر اختصار سے بات کریں کسی کی سمجھ میں نہ آنے پائے، نہ بہت لمبا کریں کہ لوگ بور ہونا شروع ہو جائیں. ان کے درمیان کی ایک چیز کہلاتی ہے، علمی نام اس کا ہے اطناب، یعنی نہ وہ نہ وہ، درمیانے اعتبار سے گفتگو کریں، نہ بہت مختصر ہو کہ پتہ ہی نہیں چلے، واضح ہی نہ ہو پائے، اور نہ اتنی واضح کریں کہ لوگ بور ہونا شروع ہو جائیں. بس ایک جس کو کہنا ایک مناسب قسم کی وضاحت، جب آپ نے مطلب کو کھول دیا نا، آپ نے مطلب کی وضاحت کر دی، جیسے مثلا شرح صدر بھی شروع میں آیا، ایک آپ نے ایک حد تک بتا دیا کہ شرح صدر سے اب میں اس کو کھینچتا رہا ہوں کہ ابھی تک وہی چلتا رہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو فصاحت اور بلاغت کا خیال، دونوں چیزوں کا خیال رکھیں، کلمات، الفاظ کا چناؤ، ان کی خوبصورتی. آپ نے بہت گاڑے گاڑے الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیے، لوگوں کے اوپر سے گزر رہے ہیں، مطلب وہ آپ کی تقریر سننے کے لیے ڈکشنری لے کے آنے پڑتی ہے لوگوں کو، ایسا کام بھی نہ کریں. تو مناسبت اور موقع کا لحاظ رکھتے ہوئے، مجمع کا لحاظ رکھتے ہوئے، ٹائم کی نزاکت، بعض اوقات ہوئی والی بات ہے آپ کو آدھے گھنٹے کی تقریر کرنی چاہیے تھی، آپ نے گھنٹے کی تقریر کر دی. ایک بہت ہی مشہور اہل ممبر گزرے ہیں ایران کے، آغائے فلسفی، ان سے نقل کیا جاتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے 20 منٹ لوگ آپ کو دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اگلے 20 منٹ دیکھ تو رہے ہوتے ہیں سن نہیں رہے ہوتے ہیں، اور اس سے اگلے 20 منٹ نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نہ سن رہے ہوتے ہیں، کوئی گھڑی دیکھ رہا ہے، کوئی پہلو بدل رہا ہے، کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی اٹھ کے ہی چلا جاتا ہے بےچارا. تو ایسا کام نہ کریں، موقع اور وقت کو مد نظر رکھیں اور اس کی مناسبت سے بات چیت کریں. کتنی گاڑی ہونی چاہیے، مجمع کو دیکھیں، مجمع اگر گاڑی سننے والا ہے تو گاڑی سنا دیں آپ ان کو، مجمع عوامی کا، دیہاتی لوگ بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے، عوامی لوگ بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے، تو عوامی گفتگو کریں. پھر آپ گاڑی گفتگو کریں گی تو اپنا بھی وقت ضائع کر رہی ہیں اور اس کا بھی وقت ضائع، اپنی بھی محنت ضائع کر رہی ہیں اور اس کی بھی محنت ضائع کر رہی ہیں. ایصال ثواب کی مجلس میں لوگ سننے نہیں آتے، ایصال ثواب کی مجلس میں لوگ شکل دکھانے آتے. اب آپ نے کہا آپ آئے ہو تو جاؤ گے کہاں، اور سوا گھنٹے کی تقریر جھاڑ دی، نہ کریں یہ کام, آدھے گھنٹے سے زیادہ نہ پڑھیں اس آلے سواب کی مجلس. مثلا محرم کی مجلسوں میں لوگ شوق سے سننے کے لیے آتے ہیں, تو صحیح ہوتا تھا. یعنی میرا اپنا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ میکسیمم آپ کی مجلس جو ہے نا 50 منٹ سے اوپر نہیں ہونی چاہیے مساجد کے ساتھ, یعنی نارمل بھی 50 منٹ سے زیادہ نہ کھینچیں. یہ اور بات ہے کہ مجھ سے بھی نہیں کنٹرول ہوتی ہے, لیکن میں آپ کو سب مشورہ دے رہا ہوں کہ کوشش کریں آپ کی مجلس 50 منٹ سے زیادہ نہ ہو فضائل و مصائب ملا کر. جن کو شوق ہوتا ہے جی مولانا زیادہ مصائب پڑھ لیجیے گا, تو آپ مصائب کے لیے جتنا ٹائم چھوڑنا ہے اتنا چھوڑ کے پھر اس میں جو باقی بچتے ہیں اس میں, یہ نہ کریں کہ آپ 50 منٹ میں سے آپ کہیں جی 40 منٹ یا 45 منٹ تو مجھے فضائل پڑھنے, پھر مصائب آپ کو 15 منٹ کے ہو گئے تو آپ گھنٹے کی ہو گئی پھر پوری, یا گھنٹے سے بھی اوپر چلی گئی. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اگر آپ خیال رکھیں گی تو آپ کی مجلس میں خود بخود ایک انٹرسٹ برقرار رہے گا لوگوں کا. طولانی مجلس, طوالت مجلسوں کی آفت ہے. طولانی ہونا, وہی بلاغت کا خیال نہ رکھنا اور فصاحت کا, دونوں چیزوں کا, یہ دونوں آفتیں. دونوں کا خیال رکھیں تو دونوں حسن ہیں, اور خیال نہ رکھیں تو یہی اس تقریر کی آفت بن جائے گی. نہ آپ نے الفاظ کا خیال رکھا, نہ چناؤ کا خیال رکھا, نہ جملے بندی میں کوئی آپ نے کام کیا. یعنی جملے آ رہے ہیں جس کے بعد دیکھیں ایک تسبیح ہو, دھاگا ٹوٹا ہو, بکھری ہوئی ہو, یہ بکھرے موتی ہیں نا. موتی خود خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس کے بکھرنے کی وجہ سے اس کا حسن خراب ہو جاتا ہے. اسی کو آپ پرو دیں ایک خوبصورت تسبیح کی شکل میں تو وہی موتی خوبصورت تسبیح بن جاتے ہیں, ہر شخص کا شوق اور انٹرسٹ اس میں قائم ہو جاتا ہے. آپ نے کبھی ریڑیاں دیکھی ہیں سبزیوں کی پھلوں کی؟ کچھ ریڑیاں آپ نے دیکھی ہوں گی اس میں ایسی پڑا ہوا ہوتا ہے, بوری کھولی ڈال دی اس میں, یا پیٹیاں لی اور انڈیل دی اور اسی ڈھیر کی شکل میں وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. اور ایک سبزی والا ہوتا ہے صبح آتا ہے ساری پیٹیاں کھولتا ہے, ایک ایک پھل کو چمکاتا ہے اور بڑے اسٹائل سے اس کو سجاتا ہے. کس کی طرف قدم اٹھیں گے آپ کے؟ اگرچہ قیمت سن کے واپس آپ پیچھے آ جائیں گے, لیکن ذات کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے قدم خود بخود اٹھیں گے اس ریلی کی طرف کہ جس نے بڑا سجا کے, اور بڑا بس آپ کو بھی یہی کام کرنا ہے, اپنے الفاظ کو اس ڈھیر کی طرح نہیں پھینکنا آپ پبلک میں, بلکہ چمکا کر سجا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. وہ آٹومیٹکلی لوگوں کا رجحان اس کی طرف بڑھ جائے گا, آٹومیٹکلی لوگوں کا کیا کہتے ہیں انٹرسٹ اس میں جو ہے وہ برقرار ہو جائے گا. لیکن اگر خود ہی ان کو سمجھنا ہے بعد میں, اچھا ہوتا ہے نا بلاکس کو خود ہی آپ نے جوڑنا ہے, وہ آپ کے بکھرے موتیوں کو انہوں نے خود ہی سیٹ کرنا ہے اپنے ذہن میں, تو کام بڑھ گیا نا عوام کا. دیکھیں جب بھی کام بڑھے گا وہ اس کے لیے بوجھل ہو جائے گا, وہ پہلے سنیں پھر ان بکھرے موتیوں کو خود ہی جوڑے بلاکس کی طرح اور ایک شکل بنائے. اس کے مقابلے میں فرض کریں کوئی ایسی خاتون ہو جو سجا کر آپ کو پیش کرے, اس کی مجلس میں جانے کو ترجیح دے گی. اگر اس کو آپشن دیا جائے بھائی دو مجلس ہو رہے ہیں, ایک میں فلانی اور ایک میں فلانی, ہوگی میں فلانی کے پاس چلی جاؤں, اچھا ہے کام کم کرنا پڑتا ہے اس میں ہوم ورک زیادہ ہوتا ہے. تو اپنے الفاظ کو, ان کی سیٹنگ کو, ان کے آسان اور مشکل ہونے کو, ان تمام چیزوں کو مینیج کریں جس کا تعلق فصاحت سے ہے. اور وقت, موقع, پبلک کی کیفیت, تھکی ہوئی ہے, فریش ہے, شکلیں دکھانے آئی ہے, واقعی سننے آئی ہے, ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بات ان کے سامنے پیش کریں, تو یہ ہو جائے گا بلاغت. تو فصاحت اور بلاغت دونوں چیزوں کا خیال رکھنا یہ محسنات کلام میں سے ہے, اور یہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا. 4:30 تک کا ٹائم تھا نا, 3 سے ٹائم تو آپ لوگوں کا بہرحال ہو گیا, کچھ باتیں اور رہ گئی تھیں, چلیں انہی پہ بھی اگر انسان تھوڑا سا کام کر لے تو انشاءاللہ العزیز اس کو فائدہ ملے گا. ایک کتاب ہے محدث نوری کی, لولو اور مرجان کے نام سے, درست؟ اس کا لولو اور مرجان, اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے اہل ممبر کے آداب, محدث نوری اہل ممبر کے آداب کے نام سے کچھ ترجمہ ہوا اس کا، اس کتاب کو لیں، اس میں بہت سارے آپ کو اور نکات بھی ملیں گے کہ جو اہل ممبر کو جن کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا نا کچھ چیزیں ایسی جو عوامی ہیں، وہ آخری نقطہ میں پھر لے کر آ رہا ہوں. اب یہ جو جتنی باتیں میں نے آپ کو کی ہیں ایز اے مستمعین، سامعین، لسنر، آپ کو یہ توقعات نہیں ہے کہ میں باتیں آسان کروں، آپ کو یہ توقع نہیں ہے کہ میں میری باتیں اس طریقے سے آپس میں انٹرلنکڈ ہوں کہ سمجھنا آسان ہو جائے. آپ کی توقع یہ نہیں ہے کہ مطلب فرض کریں کیا کہتے ہیں محدث نوری کہ میری جو باتیں ہیں وہ ایسی ہوں کہ جو آپ کے 3:30 بجے کلاس ہو رہی ہے، تھکی ہوئی خواتین کے سامنے آپ کو بولنا ہے تو آپ کی تھکاوٹ کا لحاظ کرتے ہوئے بات کروں میں. یہ ساری وہی چیزیں نا، میں نے کہا نا کہ آپ صرف اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ آپ کی اپنی کیا توقعات ہیں، وہی آپ کے اندر ہونی چاہیے اور وہی عام طور پہ علماء انہیں کو ہی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے بیٹھنے کا انداز. اب کچھ چیزیں میں نے کہا نا آئی نہیں ہیں لیکن بالآخر آپ کے بیٹھنے کا انداز، آپ کی باڈی لینگویج، اب یہ کوئی آئے تو روایت سے نہیں ملے گی، یہ عرفی چیز ہے. عرفی اعتبار سے بالآخر آپ کا بیٹھنے کا انداز کاؤنٹ کرتا ہے، آپ کی باڈی لینگویج کاؤنٹ کر رہا ہے. آپ بالکل خود بند کے بیٹھ جائیں اور بولنا شروع کر دیں اور یوں ہی اٹھ کے چلی جائیں تو وہ انٹرسٹ نہیں ہوگا جب کہ آپ کی انٹریکشن ہوگی. خاص طور پہ اگر آپ بعض اوقات پبلک کو بھی اپنے اندر انوالو کریں، یہ ساری وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کی مجلسوں کو انٹرسٹنگ بناتی ہیں اور لوگوں کا انٹرسٹ ان میں برقرار ہوتا ہے. جلدی سے 2-3 سوال. 25 محرم کو ہتھکڑی پر نظر دیتے ہیں اور پہنتے ہیں. ایک اور یہیں سے اسی سوال سے ایک اور جواب کہ کنٹروورسل چیزوں کو نہ چھیڑیں آپ. جو کنٹروورسل چیزیں ہیں جس کے اندر بہت بدنامی کا زیادہ امکان ہوتا ہے، ایسی چیزوں کو نہ چھیڑیں، ابھی اس کو بھی نہ چھیڑیں. اب یہ روزے کے احکام بھی ابھی چھوڑ دیں. بہرحال آپ لوگ بھی مقتضی حال کا خیال نہیں رکھتے ہیں. بہرحال گوگل وغیرہ پہ جو قرآن ہے بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن تو قرآن ہی ہے، گوگل پر ہو یا آپ کے گھر میں ہو تو اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا کچھ اخلاقی کتابیں ہیں جو اچھی کتابیں ہیں. آغا دستغیب شیرازی کی اکثر کتابیں اچھی کتابیں ہیں، شہید دستغیب شیرازی کی اخلاقی کتابیں ہیں اچھی کتابیں ہیں، معتبر شخصیت ہیں ان کی کتابوں کو آپ پڑھیں. شہید دستغیب شیرازی ایران کے شیراز کے ایک عالم تھے، ان کی اچھی کتابیں ہیں. کچھ محدث قمی کی منازل آخرہ ٹائپ کی کتابیں ہیں، وہ بھی اشارے ثواب کی مجلسوں کے لیے اچھی کتاب ہیں.